نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. بھائی رسمی بیان تو مجھے آتا نہیں اور کوئی اہمیت بھی نہیں میرے پاس، نہ موقع کی مناسبت سے کوئی نظم سیکھا، اور حقیقت سے یہ کہ بیان مقصود نہیں ہے، بس تنقید کی باتیں ہو جائے یہ موقع مبارک ہے ختم قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ کو یہ وقت معمول ہو، اور اس موقع پر دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، کبھی وقت ہے نہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان ختم قرآن پاک کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو دو دعاؤں کا حق دیتے ہیں، یعنی دو حق دیتے ہیں کہ ایک دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو وہ اس کو دنیائی میں مانگ لیں اور یا اس کو آخرت کے لیے مؤخر کر دیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اختیار کریں گے، اختیار دیں گے کہ جو دعا وہ مانگے گا وہ قبول. اور صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ جب ختم قرآن پاک ہوتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے دعا میں شرکت کے لیے، لیکن آج کل جو یہ رسومات اس میں شامل ہو گئی ہیں اس موقع کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ رسومات بڑھتے 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 اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ گویا ایک تجارت کی بن گئی. اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے حفاظ کرام کو تراویح میں قرآن پاک سنانے کی اجرت لینا بالکل جائز نہیں ہے، اسی طرح قرآن پاک کو سننے کی اجرت لینا بھی بالکل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے یہاں ایک ایسا رواج بن گیا ہے کہ باقاعدہ سودے ہوتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں، اور جو قرآن پاک کا حکم ہے کہ آیات قرآنی کو بہت تھوڑی سی مال پر بیچ دیتے ہیں تو اسی زمرے میں اکثریت آ گئی ہے. کچھ ماحول سے متاثر ہیں، کچھ رواج سے متاثر ہیں، کچھ مجبور ہیں کہ حافظ قرآن ہے تراویح سنانی ہے کوئی سامع نہیں ملتا، لہذا مجبور ہو کر پیسے دے کر سامع حاصل کر لیتے ہیں. ایسے موقع پر ہمارے بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ اگر سامع قرآن پاک نہ ملے تو الگ طرح کیسے ہی پڑھ لیں. اس میں یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تراویح روزانہ پڑھنا سنت موقعہ ہے رمضان مبارک کی مزاج، اور قرآن پاک کا پورا سننا مستحب عمل ہے، تو ایک مستحب کی خاطر ایک ناجائز کام کا انتخاب کرنا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. ناجائز تو ناجائز ہی ہے لیکن یہ حکم بھی ایسا ہے کہ اس کی خاطر سے ایسا کام کرنا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے. اور بعض جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم جو قرآن پاک کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب تراویح کا بالکل یہ معاملہ ختم ہو گیا، جبکہ تراویح ایک مستقل سنت موقع ہے، جب تک رمضان شریف کی راتیں ہیں 20 تراویح کا پڑھنا سنت موقع ہے. اور جہاں جہاں یہ بحثیں ابھی تک چل رہی ہیں ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے کہ 8 تراویح اور 20 تراویح، متعدد کتابوں میں ثابت ہو چکا ہے کہ 20 تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک 20 تراویح چلی آ رہی ہے، 8 کا کہاں سے آ گیا سلسلہ معلوم نہیں. تو بہرحال 20 تراویح الگ 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 سنت ہے اور سنت موقع ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے. اور قرآن پاک اگر کسی وجہ سے نہ سن سکا، اگر یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت مبارک بات ہے، اور اس کا اہتمام تمام اولیاء اللہ نے کیا ہے، بزرگوں نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی شرعی عذر سے نہ پڑھ سکے، نہ سنا سکے، نہ سن سکے تو الگ طرح کیسے پڑھ لے، کہیں سے بھی قرآن پاک پڑھ لے جو یاد ہو، تراویح ہو جائے گی اور کوئی گناہ نہیں ہو. تو تراویح کا پڑھنا الگ ثواب ہے، قرآن پاک کا پڑھنا سننا الگ ثواب ہے، الگ حکم ہے دونوں کا. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہی کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اس احادیث مبارکہ ہیں رمضان کے متعلق، روزے سے متعلق، قرآن پاک کے متعلق، اعتکاف سے متعلق، اور یہ کہ رمضان کے جتنے احکامات ہیں ان سے متعلق اس میں خلاصہ بہت اچھا نقل کر دیا گیا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو اس میں یہ بات لکھی ہے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے ہی پڑھنا باعث سے اجر و ثواب ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ یا تو جاہل ہیں یا بددین ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، تو ہر حرف پر پڑھنے والے کو دس نیکیاں ملتی ہیں۔ اب کوئی یہ بتا دے الف لام میم کے معنی کیا ہیں، تو ہر آدمی عاجز ہو جائے گا، الف لام میم کے معنی حروف مقطعات ہیں، ان کے کوئی معنی بتلائے نہیں گئے، ادبی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے یہ معنی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بتلائے۔ اس کی جو بھی وجہ ہو، یہ وجوہات بھی ہیں اس کی، لیکن جو بھی وجہ ہو ہمیں معنی نہیں بتلائے گئے اور اس حرف کے اوپر پڑھنے پر مستقل دس نیکی دی۔ تو اس لیے اس کا پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، اس کا یاد کرنا سب کچھ باعث سعادت، باعث اجر و ثواب، باعث برکت ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ جس دل میں قرآن پاک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آزاد ہے۔ اس قدر اس کی قرآن پاک کی عظمت ہے، اس قدر یعنی یہ ایسا یعنی کلام ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی بغیر وضو کے پڑھے گا اس کو بھی دس نیکیاں ملیں گی، اور وضو کے ساتھ پڑھے، اہتمام کے ساتھ پڑھے تو اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہی قرآن پاک اگر نماز کے اندر پڑھے گا، نماز میں ہر حرف پر 100 نیکیاں، اور اگر بیٹھ کر پڑھے گا بلا عذر شرعی، جو نفل میں جائز ہے، نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، تو اس نے ایک حرف پر 50 نیکی ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت جب کر رہا ہے تو ہر حرف پر جو یہ نیکیاں مل رہی ہیں، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مبارک اور اللہ کو ایسا محبوب ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ نیکیاں جو 100 نیکی ہے وہ 100 نیکی کا درجہ فرض کی طرح ہو جائے گا، حتیٰ کہ ہر مستحب عمل کی سنت عمل کی فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ذکر اذکار کرے، کوئی بھی نفل عمل کرے، سنت عمل کرے، اس کا درجہ یہی ہے۔ صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ دو نفل پڑھے تو گویا دو فرض ادا کر لیے، بلکہ ہر عمل کے لیے، ہر نیک عمل میں اس کو اس کا درجہ فرض کے برابر ملے گا۔ اور قرآن پاک کی جو عظمت ہے اس کے تین حرف ہیں، ہمارے حضرت نے سکھایا، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خود زما عارف اللہ مجدد دوران، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہمیں ادب سکھلایا کہ قرآن پاک کو جب پڑھے، چاہے وہ دیکھ کر پڑھ رہا ہو، چاہے وہ حفظ کر رہا ہو، چاہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہو، یہ تینوں حق اس کے قائم رہیں گے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو یہ سمجھ کے پڑھے کہ یہ میرے پالنے والے کا کلام، کیونکہ پالنے والے سے پالی ہوئی چیز کو محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ بلی کو تھوڑا سا دودھ دے دیں تو ساری عمر دودھ ہلاتی رہے گی آپ کو، دیں آپ کے قدموں پہ لوٹے گی۔ کتے کو ذرا سا روٹی کا ٹکڑا دے دیں تو وہ آپ ہمیشہ آپ کے آگے آگے پیچھے پھرتا رہے گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب عطال اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے جامعہ سے حضرت رات کو ٹہل رہے تھے، گھر کی طرف جا رہے تھے، تو ایک کتا حضرت کے ساتھ ساتھ چل رہا، تو معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ یہی رہتا ہے اور اس کو کوئی روٹی پانی بھی نہیں دی جاتی، کبھی کچھ ڈال دیا تو ڈال دیا لیکن کوئی روٹی پانی اس کو نہیں دیتے، پھر بھی وہ جب سے پیدا ہوا ہے جب سے یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے پہنچا کر حضرت کو وہاں سے واپس آتا ہے۔ تو ایک کتے ایک جانور کے اندر یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے پالنے والے سے جس قدر دور ہیں کہ اپنے پالنے والے کا کلام ہم کس طرح پڑھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں ہم کہ بس جلدی سے اس کو کسی طرح نعوذ باللہ بھگتا دیا جائے۔ تو بھائی محبت سے پڑھے کہ یہ میرے پالنے والے کا کلام ہے، اور عظمت سے پڑھے کہ یہ بڑے بہت بڑے مالک کا کلام ہے، عظیم الشان مالک کا کلام ہے، کلام الملوکی ملوک الکلام، یہ بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ کلام ہے احکام الحاکمین، تو عظمت کے ساتھ پڑھے، یہ نہیں کہ بے توجہ سے پڑھے، کہیں ٹیلی فون میں مصروف، کہیں اس سے بات کرنے مصروف، کہیں کچھ کام کہیں کچھ کام۔ آج کل ایک موبائلوں نے ایسی مصیبت ڈال دی ہے کہ ہر وقت رابطے میں رہنا جو ہے ایسا ضروری ہو گیا ہے کہ اگر یہ رابطہ نہ رہا تو ہم مر جائیں گے، تو حالانکہ کوئی مرتا نہیں ہے، جب ایک دن کے لیے صبح سے شام تک یہاں ٹیلی فون موبائل جام کر دیے جاتے ہیں کبھی کبھی، اس دن کیا ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں تو اس دن سب سے زیادہ سکون میں گزرتا ہے، سب سے زیادہ سکون میں گزرتا ہے، جب یہ پکا ہو جاتا ہے کہ موبائل سارے سگنل بند ہیں، نہیں استعمال کر سکتے، تو دماغ کو اس قدر سکون ملتا ہے کہ پوچھئے نہیں۔ تو ہم نے خود اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا کر رکھا ہے، غیر ضروری چیزوں کو ضروری بنا رکھا ہے، تو بہرحال ضرورت کے درجے میں اس کو استعمال کرے، اور اس قدر زیادہ اس کو اہمیت نہ دے کہ اپنے اوقات اسی میں لگا۔ اب موبائلوں کے اندر یہ بات چل نکلی ہے تو عرض کروں کہ یہ ویڈیو گیم، اور اس سے بھی بڑی مصیبت یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ، ایک ایک گھر کے گھر یعنی لاکھوں گھر اس عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سنا ہے کہ کوئی گیم بھی ایسا نکلا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں، اس کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، اور ساری ساری رات اس گیم میں اپنی کالی کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں آپ سے درد دل سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا ایک ایک لمحے کا ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ وہاں دیکھا جا رہا ہے، گنا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہر ہر لمحہ ہم پر آزمائش ہے کہ دیکھیں ہمارا بندہ ہمارا ہے یا غیروں کا ہے، ہمارا ہے یا نفس و شیطان کا ہے، یہ رحمان کا بندہ ہے کہ شیطان کا بندہ ہے۔ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، اور میرے دوستوں اور عزیزوں، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص دنیا سے گیا، جو اللہ سے محروم گیا، وہ انتہائی محروم گیا۔ میرے مرشد فرماتے تھے تجھی کو یہاں جنگل فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ جو شخص اللہ سے محروم چلا گیا، اس کی قبر بھی اندھیری، اس کا مانچل بھی اندھیرا، اس کی جنت بھی جنت نہیں ہوگی۔ تو یہاں دنیا میں ہم آئے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے، وما خلق کل جن والانس الا ليعبدون۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں جوانی میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا ایک ہی کمرے میں، تو صبح کو جب نماز میں سستی ہوتی تھی فجر میں، تو یہی آیت پڑھ کر مجھے اٹھا دیتے تھے، وما خلق کل جن والانس الا ليعبدون، اور یہ آیت سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ معلوم کہ اس آیت کی کیا بات ہے، کہ یہ خلاصہ ہے انسان کی زندگی میں، دنیا میں آنے کا اور اس کی زندگی کا خلاصہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی معرفت کی۔ یہاں لفظ پر عبادت ہے، لیکن عبادت سے مراد یہاں مفسرین نے لکھا ہے اپنی معرفت کے لیے، کہ ہم نے دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ ان سورج چاند ستارے اور یہ پیداوار اور مویشی اور یہ اس کی سورج چاند ستاروں کی حرکتیں اور پھولوں کی خوشبوئیں اور پھلوں کے ذائقے جو ہم نے مٹی سے پیدا کیے اور طرح طرح کی خوشبوئیں، ان کو تم سن کر، ان کو چکھ کر اور ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، ہمیں پہچانو کہ ہم کتنے عظیم و شان ہیں، کیسی قدرت والے مالک ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی، اس کی نیکی کی قیمت بھی اور بڑھ جائے گی، اس کی نیکی ایک نیکی نہ رہے گی، اس کی دس نیکی نہ رہے گی، اس کی 100 نیکی 100 نہ رہے گی، کروڑوں گنا بڑھا سکتے ہیں ہماری۔ اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے عارف کی 1 رکعت افضل ہے۔ عارف جو اللہ کو پہچاننے والا ہے، اس کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر عبادت میں معاملہ ہے، جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت زیادہ، جتنی زیادہ نصیب ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی قیمتی ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، میرے مرشد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک لمحہ دونوں جہان کی دولتوں سے افضل ہے، دونوں جہان کی دولتوں سے افضل ہے۔ حضرت خاقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پسندی سال وہاں سن شدھ کا پانی ایک دم دا خدا بودن بے بے از ملک سلیمانی. فرماتے ہیں کہ 30 سال کے بعد مجھ کو یہ محسوس ہوا, یہ تصدیق ہوئی کہ ایک لمحہ اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا, ایک لمحہ اللہ کو یاد کر لینا, ملک سلیمانی سے بھی بہتر. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ حضرت نے بیان فرمایا بارہ, کہ ایک دفعہ تخت پر تشریف لے جا رہے تھے اپنے افواج کے ساتھ, اپنے لشکر کے ساتھ. تو اس وقت دیکھا کہ زمین سے ایک نور نکلا اور آسمان تک چلا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا ہواؤں کو کہ دیکھو یہ کہاں سے نور نکلا ہے, کہاں سے آیا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے, اس طرف سے یہ نور آیا ہے. تو ہواؤں کو حکم کیا, ہواؤں پر حکومت کی, ہواؤں کو حکم کیا کہ اس شخص کو لا کے تخت پر حاضر کر دیا اور پوچھا کہ اے شخص تو کیا عمل, تو نے کیا عمل کیا ہے جو ایک نور نکلا ہے آسمان تک گیا ہے, کیا عمل کیا ہے. تو کہا کہ میں نے تو کوئی ایسے نہیں, بس آپ کے تخت شاہی کو دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد, کہ کیا اللہ آپ پاک ہیں, کیا شان ہے آپ کی کہ آپ نے آل داؤد یعنی سلیمان علیہ السلام کو کیا دولت بخشی ہے, کیا سلطنت بخشی ہے, حیرانگی. سبحان اللہ جو ہے افعال تعجب میں سے, کہ اس نے تعجب کیا کہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ. تو یہ سبحان اللہ کہنے سے اس کو نور نکلا اور آسمان تک گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے شخص تیرا یہ سبحان اللہ کہنا سلیمان کی سلطنت اور حکومتوں سے بدر چڑھا افضل ہے, اس لیے کہ سلیمان جب یہاں سے دنیا سے جائے گا اس کی ساری سلطنت مٹی ہو جائے گی, یہاں یہیں رہ جائے گی, اور تیرا سبحان اللہ پڑھنا اللہ کے یہاں باقی. تو میرے دوستوں یہ حقیقت ہے کہ ہم یہاں ایک دفعہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے مہربان اور ایسے کریم مالک ہیں, ایسے پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے, کہ سنا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص اللہ کے حضور حاضر ہوا اور کوئی نیکی اس کو دکھائی دیتی نہیں تھی اور پریشان تھا تو کہ کس طرح میری نجات ہوگی, کس طرح مغفرت ہوگی. تو اچانک اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا اور یوں فرمایا کہ اے شخص تیرے منہ سے سوچے نے غفلت سے جن میرا نام نکل گیا تھا, بس اس نام نکلنے کا اس کی مغفرت. غفلت سے نام لینا بھی جو ہے وہ فائدہ نہ رہا. ایسے یعنی عطا کرنے والے مالک ہیں کہ اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے بلکہ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ پورا پورا بجرا عطا فرماتے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور کہ میرے پالنے والے کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بہت بڑے مالک کا کلام ہے. اور ایک حق یہ ہے کہ اس طرح پڑھے کہ میرے مالک نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ سناؤ ہمارا کلام, دیکھیں کیسا پڑھتے ہیں, کیا لذت آتی ہے دوستو کلام پاک اس تصور سے پڑھو کہ ہمارا مالک سن رہا ہے, بلکہ فرمائش کی ہے مالک نے کہ سناؤ ہمارا کلام دیکھیں کیسا پڑھتے ہیں. پھر کیا بات ہوگی, پھر وہ جلدی پڑھے گا, پھر وہ تیزی سے پڑھے گا, وہ بنا بنا کے پڑھے گا. اور یہ مشہور حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ کو یہ اختیار دیں گے کہ جیسا تو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں قرآن پاک پڑھتا تھا ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا تھا. یعنی وہ چڑھ رہا ہوگا اور خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوگا تو چڑھتا ہی چلا جائے گا, یعنی کہ ایک آیت کے بدلے ایک درجہ. اور ممکن ہے کہ یہ بھی صحیح ہو کہ ایک آیت کے بدلے ایک درجہ, لیکن جتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا اس سے مراد یہی ہے کہ اس کو اتنے ہی زیادہ درجات ان کے اس کو ملتے جائیں گے. میرے دوستو ایک دن تو ہمیں مرنا ہی ہے, مرنے سے تو کوئی کاغذ بھی انکار نہیں کرتا. اب میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بیلنس نکال لیں, بیلنس. کہ ایک بڑے بزرگ نے کیا قول فرمایا, کتنی مختصر نصیحت, کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے. سبحان اللہ, باقی ختم ہو گئے. تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ بھائی اس میں بیلنس نکال لو اپنا, کہ ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے. اور فرمایا کہ جو شخص یہ بیلنس نہ نکالے وہ بیل ہے, بیل بیل جانور, یعنی وہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ دنیا میں آیا کس لیے, وہ اس کو دنیا کو امپورٹ ایکسپورٹ کا دفتر سمجھ بیٹھا ہے کہ یعنی بس کھانا ہے پینا ہے اور ہگنا موتنا ہے, رات کھا رہے ہیں صبح نکال رہے ہیں, صبح کھا رہے ہیں رات نکال رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رکھتا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں تین حق تو یہ ہو گئے قرآن پاک کے, ایک تو محبت سے پڑھنا کہ ہمارے پالنے والے کا کلام, اور ایک عظمت سے پڑھنا کہ بہت بڑے مالک کا کلام، اور ایک یہ اس تصور سے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائش کی ہے کہ سناؤ ہمارا کلام، دیکھیں کیسا پڑھتے ہیں، پھر تو کیا بات ہے، ہے نا؟ اچھا، اور تین فائدے ہمارے حضرت نے بیان فرمائے، فائدے تو بے شمار ہیں، لیکن یہ تین فائدے موٹے موٹے ہمارے حضرت نے بیان فرمائے. یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یا حفظ پڑھ لینا نہیں، بلکہ تراویح نے بھی اسی طرح تصور سے پڑھے اور سنائے تو کیا مزہ آئے گا تراویح میں. پھر جلدی جلدی ٹکرے نہیں مارے گا، پھر اس کو شرم آئے گی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہے نا؟ اتنی عظیم الشان دولت، اتنی عظیم الشان نعمت کو ہم ضائع نہیں کریں گے. پھر وہ آرام آرام سے پڑھے گا، مزے لے لے کے پڑھے گا. اچھا، تراویح کے اندر طریقہ ہمارے بزرگوں کا یہ رہا ہے کہ نہ تو اتنا آہستہ پڑھے کہ پڑھنے والے اکتا جائے، بھائی ہر آدمی کا ذوق الگ الگ ہے تو یہ نہیں ہے، اور ہر آدمی کی ہمت ہے نہیں ہے، تو اتنے آہستہ بھی نہ پڑھے اور اتنے تیز تیز بھی نہ پڑھے کہ سمجھ میں ہی نہ آئے. لہذا ہمارے بزرگوں کا جو دورانیہ عشاء کی نماز سے لے کر اور وتر کے اختتام تک جو رہا ہے وہ سوا گھنٹہ، اور یا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ، عشاء کی نماز سے لے کر اور وتر تک ڈیڑھ گھنٹہ، اس میں پوری تراویح آرام آرام سے یعنی مناسب طریقے سے مناسب رفتار سے پڑھی جا سکتی ہے، جس سے کسی کو کہا بھی نہ ہوگی اور نہ ہی یہ شکایت ہوگی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس طرح ٹرین کی طرح چلے جا رہے ہیں پٹر پٹر پٹر، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نعوذ باللہ. تو بھائی ایسی بے کرامی بھی نہ ہو. تو یہ طریقہ تراویح کے اندر ہے. تین فائدے جو میرے مرشد نے بیان فرمائے جو بڑے حضرات ہیں وہ آگے آ جائیں، کرسی لے لیجیے، جس کو کرسی پہ بیٹھنا ہو کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے. تو تین فائدے قرآن پاک کے، تین فائدے میرے حضرت نے بیان فرمائے کہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دلوں کا زنگ، سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اور بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا تو بڑی سعادت کی بات ہے، بہت مبارک بات ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، سمجھنا چاہیے. لیکن اس بات کو ہم ذہنوں سے نکال دیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جاہل لوگوں نے، بدین لوگوں نے یہ بات نکال دی، ضرور فائدہ ہے. اور میرے حضرت نے ایک عجیب مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، اس کا کلام آپ کے ہاتھ میں ہے. شاعر و ادیبوں کا کلام، شاعر ادیب بھی اپنی کلام کی بڑی وقت چاہتے ہیں. جیسے دو آدمی مل گئے ٹرین میں، تو ایک جو ہے اس نے وہ اپنا دیوان نکالا اور کہا کہ بھائی ہمارا دیوان سنو. تو اس نے کہا شرط سنوں گا کہ بھائی تم جب میرا بھی سنو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پورا دیوان دو ڈھائی گھنٹے اس کو سنایا. اب جب اس کی باری آئی گوڑ کے بھاگ گیا، اب وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو کیا ہو گیا کہ بھائی یہ میرا اپنا دیوان کو سنا دیا، میرا دیوان نہیں سنا. تو بھائی یہ وہ بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو جب کوئی شاعر دیکھتا ہے کہ اس کو یہ میرا دیوان پڑھ رہا ہے، میرا دیوان پڑھ رہا ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہو. اور جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ الفاظ تو اس کو سمجھ میں آ نہیں رہے، کیونکہ شاعر لوگ جو ہے بہت گاڑے گاڑے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں جو سر سے گزر جاتے ہیں، تو وہ جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے، تو وہ یقین، اس میں یقینی بات ہے، دلیل ہے کہ اس کو شاعر سے محبت، شاعر کی ذات سے محبت. تو جب اس کی ذات سے محبت کو دیکھے گا کہ یہ میری ذات سے محبت کر رہا ہے، میرا دیوان اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی یہ پڑھ رہا ہے، تو کم الحاکمین کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہوگا کہ یہ میرا کلام سمجھ بھی نہیں رہا ہے پھر بھی میری محبت سے یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، میرا کلام سمجھ کے پڑھ رہا ہے. تو کیسا مزیدار بات ہوگی، یہ کیسی شاندار بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت کر رہا ہے. قاعدے کو نسبت دو طرفہ ہوتی ہے، ہے نا، دو طرفہ نسبت ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اطاعت کا، اور اللہ تعالیٰ کو تعلق ہو اپنے بندے سے ان کی رضا ان کی خوشی کا. جو اپنے بندے سے خود ہو جائے، ہم تو یہاں عبادت کر رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں، اللہ کو ہماری عبادت پسند ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، قبول ہوا کہ نہیں. تو نسبت یہ ہے کہ ہاں بندے کو تعلق تو ہو عبادت کا، یہ تو بندے پر فرض ہے، لیکن بات جب کامل ہوتی ہے، مکمل جب ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو بھی بندے سے عنایت کا تعلق ہو جائے، رضا کا تعلق ہو جائے، خوشی کا تعلق ہو جائے، یہ ہے نسبت. یہ حاصل کرنا ہے، یہ حاصل کرنے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے. آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، ہاں آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تو مدے چند سر اپنے گھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے صاحب نے، یعنی وہاں سے کوئی لسٹ نہیں دی گئی کہ تم یہی کرنا ہے، وہاں سے کوئی ایک ہی بات کا تقاضا ہے، وہ ہمارا خلق تو جن والا بس ہماری معرفت اختیار کرو، ہماری معرفت حاصل کرو، ہماری عبادت کرو، ان کو راضی کرو، ایک ہی کام لے کے آئے، تو آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، اور چند تم مزے سر اپنے گھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے تم جانے کو دفتر لیتے، یا اللہ فیکٹری تھی وہ ملازم بھاگ رہے تھے، آج ہڑتال ہو رہی تھی، آج بولا نا یہ مجبوری تھی، نماز یہ چھوڑ دی، وہ فلاں کام رہ گیا تھا، یہ کام رہ گیا تھا، ارے تم ہم کو راضی کرو، ہم سارے کام تمہارے ہم بنائیں، ان دنیا خلقت لکم فانکم خلقتم للآخرہ، اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ گئے میرے دوستو، یہ ساری مخلوق ہماری خادم، اور اگر ہم ان خادموں کے ہم خادم بن گئے اور ان کو اپنا مخدوم بنا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بری، پھر تم سرتکراتے رہو، تم یقینی کاموں میں بھی فیل ہو جاؤ گے، جن کاموں میں تمہیں یقین ہوگا کہ یہاں سے ہم کو ملے گا، ضرور ملے گا، 100% نفع ہے، وہاں سے تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، اور یہ بھی صرف سبق ہے میرے دوستو، دنیا اتنا بھی منہ لگانے کے قابل نہیں ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا اتنی منہ لگانے کے قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ناراض ہو کر اس کی دنیا چھین لیں، دنیا تو کافروں کے پاس بہت زیادہ ہے، تو کافروں سے اللہ کیا راضی، کافروں کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ اگر کافروں کو کہ یعنی مسلمانوں کے اپنے ایمان سے ایمان چلے جانے کا خدشہ نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کی چھتوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے، یہی اللہ کی مہربانی ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ دنیا دی ہے، دی تو زیادہ ہے لیکن لمیٹڈ دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کو سونے اور چاندی کی چھتوں سے بنا دیتے، جو سونے اور چاندی سے بنا دیتے، لیکن ہمارے ایمان جانے کا خطرہ تھا کہ ہم بالکل ایمان سے ہاتھ کو بیٹھتے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں، اور فرمایا کہ دنیا اس قدر مظلوم ہے کہ اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں ہے، اگر مچھر کے پر کے ہاتھ برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، ہم ان کی دولتوں پہ لل جا رہے ہیں، ہم ان کی ترقی کی واہ واہ کر رہے ہیں، ہم ان کے گوری کپڑے کی واہ واہ کر رہے ہیں، میرے دوستو عزیزو ان کافروں کی ہم نقالی کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جانور فرمایا، جانور اولئک کل انعام بل ہم اضل، آج ہم ان کا لباس فخر سے پہنتے ہیں، ہیئر کٹ سے لے کر اور جوتے تک، وہ کون سا کٹ کہلاتا ہے جوتے کا، پتہ نہیں کون سے کٹ آ گئے ہیں، عجیب عجیب کٹ آ گئے ہیں، جوتے بھی ویسے ہو، ناچنے والوں کے، گانے والوں کے، اور فلم اسٹاروں کے، اور فلمی دنیا کی نقلیں ہم کر رہے ہیں، انہی کے جیسے ہم گڑیا بناتے ہیں، 4 inch کفنا کھولنا مرد کے لیے بہت مشکل ہے، ایسا کہ گویا آگ میں جانا، اور کافروں کی نقالی میں چٹیاں پہننا بھی آسان ہے، یہ عجیب بات ہے کہ کافر کی نقل میں، جانوروں کی نقل میں ہم چٹیاں پہن رہے ہیں، آج مسجدیں چٹیوں سے بھری ہوئی ہیں، یعنی برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ کیسے کھڑے ہو ان کے برابر، تو یہ کافروں کی نقالی ہم کر رہے ہیں، کس کی، جانوروں کی نقالی، ہم اپنی آنکھیں کھولے ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، کوئی کافر بھی اپنی موت کا انکار نہیں کر سکتا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو یاد رکھیے کہ جس آدمی کو دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت اور معرفت حاصل ہوگی، اس کے ہر عمل کی اتنی ہی قیمت زیادہ ہو، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ مزے میں رہے گا، تو پہلا فائدہ قرآن پاک کی تلاوت کا، چاہے وہ ناظرہ ہو چاہے نماز میں ہو، اور نماز میں پڑھے تو اور کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بھائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن آج ہم نماز کیسے پڑھتے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہیں بلکہ آگ کے انگارے بنا رہے ہیں، موبائلوں کے اندر گندگیاں دیکھ دیکھ کر، ویڈیو گیم کھیل کھیل کے، اور ساری ساری رات گیم میں لگے رہنا آسان ہے، لیکن کہو کہ بھائی 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لو، مشکل ہے، نہیں پڑھی جا رہی، کیا وجہ ہے کہ ہم ایسی صحبتوں میں نہیں رہتے، ایسی جگہوں میں نہیں رہتے جہاں ان باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہم اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں بس یہی تذکرہ ہوتا ہے، بھائی تم کیا اسٹڈی کر رہے ہو, تم بڑا کالج بڑا یونیورسٹی, میں بڑا ٹیوشن پڑھ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, اور یہ جاب ملے گی اور وہ جاب ملے گی, بس اسی کے اندر عمر تمام ہو جائے, اسی میں عمر تمام ہو رہی ہے. لیکن اب جو آج بند ہوئی تو میرے دوستوں اور عزیزوں زندگی تو اب شروع ہوئی, اصل کام تو اب شروع ہوا ہے. ہماری نظر جو ہے دنیا ہی کی انتہا تک ہے, بس مر گئے بس بھائی یہ سال ختم ہو, اب تو معاملہ شروع ہوا ہے. ہم کسی کو دفنا کے آتے ہیں تو واپسی پہ ہم غور کریں کہ ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں اگر تھوڑا بہت اس سے تعلق ہوتا ہے تو ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر تو بہت سے لوگ بالکل بے تعلق رہتے ہیں, وہاں بھی سگریٹ پھونک رہے ہیں, وہاں بھی بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یار تیرا کیا حال ہے, اور فلاں کا کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ باتیں بھی چل رہی ہوتی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا خیال ہوتا ہے کہ ہم کہاں آئے ہوئے ہیں, تو وہاں بھی جو ہے وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو اس مرنے والے کے بیوی بچوں کا تھوڑا بہت خیال ہوتا ہے کہ بھائی اس کی بیچارے چھوٹے بچے تھے, کیا ہوگا ان کا, اس کی بیوہ کا کیا ہوگا, اس کے ماں بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا. یہ نہیں سوچتے کہ اس غریب کا کیا ہوگا جس کا سفر اب شروع ہوا ہے, اس کے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہوں گے, قبر میں ان کے تقریر آئیں گے اور کیسے سوال کریں گے, اور پھر اس کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے. اس کو زبان پہ لانا بھی مشکل ہے کہ اگر کوئی فاسد فاسد چلا گیا, اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا, تو اس کے حالات کو زبان پر لانے کی ہم نے تار نہیں ہے, ہمت نہیں ہے بھائی. ہاں جو نیک اولیاء اللہ ہے ان کی سمجھو کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مشعل جل جاتی ہے, یعنی سفر تو ان کا دنیا ہی سے جنت بنا دی جاتی ہے, لیکن قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کے نور کی مشعل روشن ہو جاتی ہے, اور وہ بالکل نہیں گھبراتے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, ان کو عزت و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے. ہاں میرے دوستو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ مردہ قبر میں ان لوگوں کی طرح لیٹا رہتا ہے بس کچھ نہیں. نہیں بھائی, نیک نیک لوگوں کے اولیاء اللہ کا استقبال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی نیک آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کو قبر پکارتی ہے بزبان حال کہ تیرا آنا بہت مبارک ہو, اور زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں تو سب میں مجھے زیادہ محبوب تھا, تو آج تو ہی تیرا عمل دے. یہ کہہ کر ساری قبر وسیع ہو جاتی اور جنت کی کھڑکی اس میں کھل جاتی, اور جنت کی ہوائیں اور جنت کے مناظر وہ دیکھتا ہے, اس کا استقبال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ جو آدمی زندگی غفلت میں گزار کر جاتا ہے, نہ نماز کی ہو, نہ قرآن پاک کی ہو, نہ دین کے احکامات اپنی عقل سے چل رہا ہے, اپنی عقل کو فوقیت دے رہا ہے, دین بھی کر رہا ہے اس میں بھی نفسانیت ہے, علماء سے جا کے پوچھنے کی اس کو فرصت نہیں, اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی اس کو فرصت نہیں, دوستو ہے تو شخص کے لیے بڑی مشکلات. کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی, کیا دیکھی جائے گی, وہاں تم دیکھنے بھاگو گے کہ مجھے مصیبت آ گئی محشر میدان محشر میں, جب تم بھاگو گے کہ دیکھی جائے گی تو اب دیکھو, اب اپنی ماں کو ڈھونڈو, ماں نہیں ملے گی, ماں پہچانے گی نہیں. قرآن پاک سے یوم یفر المرء من اخیہ وامه وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, وہاں کوئی پہچانے گا نہیں, اب ماں کو بلاؤ پہچانے کے لیے, کہنے کے دیکھی جائے گی, اب کیا دیکھی جائے گی. ارے دنیا ہی میں دیکھ لو میرے دوستو, دنیا ہی میں اللہ کو راضی کر لو, دنیا ہی میں اللہ کو خوش کر لو, ذرا کلام الہی کو کھول کر دیکھو, اس کے احکامات کو پڑھو, اور اس کو بزرگوں سے پوچھو کہ اس کی کیا مطلب ہے, تب سمجھ میں آئے گی کہ یہ زندگی کھانے پینے کی اور ہگنے موٹنے کے لیے اللہ نے نہیں دی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنی ذات راضی کرنے کے لیے عطا فرمائی. تو میرے دوستوں اور عزیزوں جب کہیں گے کہ وہاں دیکھی جائے گی تو میرے باپ کو پکار دے, باپ بھی نہیں پہچانے لگی, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. جہاں بیٹوں کو اولاد کو خوش کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کیا جا رہا ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دیے جا رہے ہیں اور وہ نیٹ کے اوپر اور یوٹیوب پہ اور یہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ساری ساری رات کالی کر رہے ہیں, ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ سو رہا ہے. ایسے واقعات یہاں شکایتیں آ رہی ہیں کہ خود وہ اپنی اطلاع کر رہے ہیں کہ ماں باپ سو جاتے ہیں, ہم ان کا موبائل لے کے نیٹ استعمال کریں اور یہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جوانوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں, ایمان تو تباہ ہو رہا ہے, دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, کسی کام کے نہیں رہتے. ذرا آج دیکھ لو کہ کوئی مستقل آدمی کو دوڑا کے دیکھ لو, بوڑھے آدمی کو, جوان آدمی تھوڑی دیر دوڑ کے ہانپنے لگتا ہے اور بوڑھا آدمی اس سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے, یعنی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. تو میرے دوستوں اور عزیزوں یہ دنیا غفلت سے گزارنے کے لیے نہیں ہے. اگر ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ چاہیے, ہمیشہ ہمیشہ کی عیش چاہیے, تو قرآن پاک پر سے ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ حال ہو گیا ماحول کے سے ہم ایسا متاثر ہو گئے ہیں کہ چار انچ تکنا کھولنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جس نے اپنا ٹکنا ڈھانکا اوپر سے آنے والے لباس سے. یہ دو حالتوں میں ہے, جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے رہے. جس نے اپنا ٹکنا ڈھانکا, جتنا ٹکنا حصے کا ڈھکے گا جہنم میں چلے گا. آج افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے قول پر ایمان نہیں, یا پھر ہمیں کیا جہنم کی آگ بہت معمولی معلوم ہوتی ہے. ذرا آپ اس آگ میں اپنا ایک انگلی تو ذرا جلا کے دیکھیے, چولہے کو بھی چھوڑیے, آپ ذرا سی دیا جلائی لگا کے دیکھیے. تو آج ماں باپ نے اپنی اولاد کو بھی دین نہیں سکھایا, کل یہی اولاد ہماری گردن پکڑے گی قیامت کے دن, اللہ سے شکایت کرے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا نہیں تھا کہ ٹپنے بھول کر چلنا ہے, ماں باپ نے ہمیں سکھایا نہیں تھا کہ نظر بازی نامحرموں کو دیکھنا اور یہ گندی فلمیں دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. ماں باپ نے ہمیں سکھایا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے لعنت کی بدعا کی ہے جو اپنی نگاہوں کو خراب کرتا ہے. جو گندی فلمیں دیکھے, چاہے نامحرم رشتے داروں سے پردہ نہ کرے, چاہے مارکیٹ میں جائے, چاہے ایئرپورٹ میں جائے, چاہے ریلوے اسٹیشن پہ جائے, چاہے دفتر میں جائے, چاہے فیکٹری میں جائے, جہاں بھی جائے, نامحرم سے نگاہ کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے. کل یہی اولاد ہماری گردن پکڑے گی کہ ابا نے ہمیں بتایا نہیں ہم کیا کریں. لیکن جو اولاد بالغ ہو جاتی ہے اس کو اپنے کیے کا گناہ کی بھی سزا ملے گی, سارا الزام ماں باپ پہ ہی جائے گا. جب بالغ ہو جاتی ہے اولاد تو پھر اس کو فرض ہو جاتا ہے اللہ کو پہچاننا, دین کے احکامات پر عمل کرنا خود اس کی ذمہ داری بن جاتا ہے. لیکن ماں باپ کو الگ گناہ ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے توبہ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق دے اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قلب سلیم عطا فرمائے. بہرحال ایک فائدہ بس بیان کر دیا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دلوں کا رنگ دور ہوتا ہے, دلوں کا رنگ دور ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتا, پھر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اور لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو عزیزو, دوسرا فائدہ کلام پاک کو پڑھنے کا دلوں کا غم دور ہوتا ہے, اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر حق پر دس نیکی ملتی ہے, سمجھے بغیر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے. تو یہ تین فائدے میرے حضرت نے بیان فرمائے. اب میں آپ کو چند منٹ میں ایک بہت ہی اہم دعا حدیث پاک میں قرآن پاک سے متعلق جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ایک فائدہ حافظ قرآن کے لیے تو یہ ہے, پھر جو قرآن کا موقع ہے ختم قرآن پاک کا تو چند بات یہ بھی فرض کر دوں کہ حافظ قرآن کو جو باعمل ہوگا, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو حافظ قرآن باعمل ہوگا, اگر عمل نہیں تو اس کے لیے قابل معافرہ ہو جائے گا, پکڑ ہوگی کہ تم نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل کیوں نہیں کیا. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کا حفظ کرانا بہت بڑی نعمت ہے, والدین کے لیے بھی بڑی بات عادت بات ہے, حافظ کے لیے بڑی بات عادت بات ہے, لیکن عمل نہ کیا تو بہت بڑا خطرہ ہے, بڑی پریشانی ہے, بڑی مصیبت ہے. تو حافظ قرآن با عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو 11 پاسپورٹ عنایت فرمائیں گے جنت کے, جس سے ایک کو ایک پاسپورٹ سے تو اس کی خود بخشش ہوگی اور باقی 10 کو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ اپنے خاندان میں سے, دوستوں میں سے, جاننے والوں میں سے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو, یہ ان کے لیے نہیں ہے جن کی مغفرت تو پہلے ہی ہو گئی پھر ان کو کیا فائدہ, جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو ان تک کو وہ لے کے جائے. حافظ قرآن با عمل کی یہ شان, یہ کیا نسبت ہے, کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ تم نے ہمارا کلام یاد کیا, سینے میں رکھا, محبوب رکھتا ہے, اس کو پڑھتے رہے, اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے, اس کے اکرام میں تم کو ہم یہ اختیار دیتے ہیں کہ تم 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ. تو اور اسی طرح حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انعام فرمائیں گے کہ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہو. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا تو خود حامل قرآن کا کیا حال ہوگا, جب وہ گھر میں ہے تو وہ آفتاب سے زیادہ روشنی روشن ہو رہا ہے اور قیامت کے لیے اس میں بھی اس کا اکرام ہوگا. اور یہ بھی عرض کر دیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار دیں گے کہ جیسا تو قرآن پاک دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا اور جنت میں درجات بڑھتا جا. تو میں آپ کو یہ دعا بتا رہا ہوں, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات تو ہے ہی لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ذات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پیاری ذات اللہ کی ذات اور مخلوق میں سب سے پیاری ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ وہ ذات ہیں کہ جن کی کافروں نے تصدیق کی کہ آپ امین ہیں اور صالح, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان تھا, ان کو ایسا یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پہاڑ پر چڑھ کر یہ ارشاد فرمایا کافروں سے کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے یہ بغیر زبان کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں, آپ جھوٹ بولی نہیں, آپ غلط بات کہہ رہی تھی, یقیناً ایسا ہی ہوگا. تو کافروں کو تو ایسا ہی ایمان اور یقین ہو, اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں ایمان نہ ہو, اللہ کی بات پر ہمیں ایمان نہ ہو. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کافروں کی نقالی میں ہم نہ لگے. کافروں کا ٹھکانہ تو سوچے ذرا, دو منٹ کو ہم سوچے تو صحیح کہ کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے اور ان کی نقل کرنے والے کا کیا انجام ہوگا. ہاں حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا ان کے جیسا لباس, ان کے جیسے بال, ان کے جیسا یہ آلو کی طرح چھیل لینا اپنے آپ کو, یا پھر شری داڑھی رکھ لینا, میرے دوستوں اس سے کام نہیں چلے گا. یہ تو سرکاری ورزی ہے, سرکاری ورزی. اور بعض لوگ کہ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھ لیں گے تو ہم بدنما لگیں گے. تو ہمارے حضرت کے صحیفہ حضرت صاحب کا شعر ہے کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی اپنے پیارے کو کوئی بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا داڑھی رکھنے کا, تو نبی کی شکل بنانے میں ہم کو شرم آئے. یہ ہماری حالت ہو گئی آج مسلمانوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو طریقہ زندگی گزارنے کا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو قرآن پاک کی آیت ہے, یہ کوئی مولویوں کی باتیں نہیں ہو رہی, قرآن پاک میں یہی جو ہم سنتے ہیں تراویح کے اندر اور نمازوں کے اندر جو ہم حفظ کرتے ہیں وہی بات ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو بہترین نمونے کو چھوڑ کر ہم کافروں اور جانوروں کی نقالی کریں, ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ شرم کا مقام ہے کہ کافروں کی نقالی میں ہم برمودا پینٹس پہن رہے ہیں, 8-8 10 انچ پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں, اور بعد میں گھٹنے سے بھی اوپر چڈیاں پہنے ہوئے ہیں. گھٹنا جو ہے وہ سطح میں شامل ہے, اس کو کھولنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, اور یہ گھٹنے کھلے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی اپنی کو ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ اگر پوچھتے تھے کہ بھائی سامنے والا سب میں اگر کوئی چست جینس پہنا ہوا ہے, پائپ جینس, ڈرین پائپ جینس, میں تو اس کو ڈرین پائپ کہتا ہوں, ڈرین پائپ جینس, کیونکہ کافروں کی نقالی ہے نا, جو استنجا کرنا بھی نہیں جانتے. اب ان کو گوڑی چمڑی سے کہتے ہیں بڑے اچھے ہیں, ان کے اخلاق ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں, جبکہ سب سے بڑی بدخلاقی ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے, سب سے بڑی جہالت ان کی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے. تو وہ ڈرین پائپ جینس پہنا ہوا ہو اس کے آگا کیسے ظاہر ہوتے ہیں, سارے ڈینٹ اس کے نظر آ رہے ہو, آگے پیچھے سب نظر آ رہا ہو, شرم آتی ہے, برابر نہیں کھڑے ہوتے تھے, نظر اٹھاتے شرم آتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس کی تو نماز ہو جائے گی, ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی اس وقت شرم و حیا آتی ہے ایسے لباس سے کہ کیا کریں. تو ہم کافروں کی نقالی میں اندھے ہو گئے. یہاں کتنے اندھے ہو گئے کہ ان کے انجام کی بھی ہمیں فکر نہیں رہی کہ ان کی جلدی کہاں جا رہے ہیں, ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں. ایک نو مسلم اور امریکن عورت نے اس کا بیان آیا تھا کہ آج مسلمان کافروں کا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. جس معاشرے سے, جس ماحول سے ہم بیزار ہیں, ہماری اولادیں ہمیں گالیاں دے رہی ہیں, ہماری اولادیں ہماری وفادار نہیں, اور ہماری اولادیں ہم کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتی ہیں اور ہمیں گالیاں دیتی ہیں, اور اگر بات کوئی غلط بات سے ٹوکے اور ذرا سختی کر ڈالے فوراً 99 کو فون کر دیتی ہیں اور پولیس آ کر ماں باپ کو اٹھا کے لے جاتی ہیں. بوڑھے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ماحول سے تھوک چکے ہیں, مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا کاٹ رہے ہیں. اور مسلمان کا کوئی اپنا تشخص نہیں رہا. بھائی آپ بڑے مالدار, بڑے سیٹ صاحب, بڑے عزت دار, ملک صاحب, سید صاحب, فلاں صاحب ہیں آپ, لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کس کی نقالی ہم کر رہے ہیں. ہمارا کوئی تشخص تو ہو. جب آپ اتنے عزت دار آدمی ہیں, بڑے آدمی ہیں, تو آپ کا اپنا تشخص ہونا چاہیے. آپ نقالی کیوں کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کے اندر رسومات ہندوؤں کی نقالی, حتیٰ کہ مسلمانوں میں کرسمس بھی منایا جا رہا ہے, ویلنٹائن ڈے بھی منایا جا رہا ہے, مدر ڈے بھی منایا جا رہا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بے چارہ. مال کا فتنہ ایسا آ گیا کہ مال آتے ہی سب, یعنی نفس موٹا ہو گیا. اب جو ہے وہ ہر پورے کے اندر جائز ناجائز میں خرچہ. ایک شادی کے اندر ہم سے انہوں نے مشورہ کیا, ہم نے انہیں مشورہ دیا بھائی کہ ان کو کہو کہ سادگی سے شادی کرے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے آگے کہہ دیا, انہوں نے کہا ہم بھی بالکل سادگی سے شادی کریں گے. اب منگنی ہو گئی تو منگنی سے پہلے ہی منگنی بھی نہیں ہوئی, 21 سینیاں آ رہی ہیں, 21 سینیاں. وہ گھبرا گئے, انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا. فوراً ہم نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے, ان کو 21 سینیاں آئے. ہم نے کہا بھائی انہوں نے کہا تو سادگی سے شادی کرو. تو انہوں نے کہا ہاں. جب پوچھا انہوں نے, پوچھو بھائی کیا بات ہے. انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو 51 سینیاں جاتی ہیں, ہم نے آپ کے یہاں 21 دے دیے سادگی سے شادی. اب میں مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی پہلے ان سے سادگی کا مطلب بھی معلوم کر لو کہ سادگی آپ کے ذات کے ذہن میں سادگی کیا چیز ہے. 1-2 لاکھ روپے پٹاخوں میں برباد کر دینا کوئی معمولی بات ہے؟ آتش بازیوں کے اندر آتش بازی تو وہ چیز ہے کہ آپ اپنے روپیے کو خود دیا تلائی لگا رہے ہیں. بتائیے, 100 روپے کا پٹاخہ ہے, 1000 روپے کا پٹاخہ ہے, وہ عجیب عجیب پٹاخے آج کل نکلے ہوئے ہیں. آتش بازی حرام ہے, اور حرام کے لیے اپنی اولاد کو پیسہ دے دیں, کوئی فکر ہی نہیں ہے. کیا ہماری اولاد, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج کل کے والدین تو قصائی ہو گئے. قصائی کیا کام کرتا ہے کہ جانور خریدتا ہے, کوئی اس کو کھلاتا پلاتا ہے, موٹا تازہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد کیا کرتا ہے, چھری دے دیتا ہے, ذبح کر دیتا ہے. تو ہم کی اولاد کی جائز ناجائز میں اس طرح اندھے ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں, یہ ہماری فرما برداری کرتے رہے, ان کو دے دو پیسہ, جو مرضی آئے کرتے پھرے. ان کو موبائل بھی دلا دیے, ان کو نیٹ بھی دلا دیا, کمپیوٹر بھی ایک سے ایک دلا دیے. کیا ہے, اسٹڈی کا بہانہ ہے. یہ ہے, یہ اب آج کل مجبوری بن گئی ہے. اسکول کالج بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی نیٹ جا ایکسٹرا پڑھے اس کے اندر سے, تو اس کے بہانے اب بیٹا جو ہے رات رات بھر پڑھا ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو بڑا پڑھاکو ہے, ماشاء اللہ بہت اچھے نمبر لاتا ہے. اور وہ نمبر کس میں لا رہا ہے, نمبر کس میں لا رہا ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ آخر وقت میں فیل بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارے دوست سنا رہے تھے کہ لڑکا فیل ہو گیا, تو ابا نے اس کو شرم دلائی کہ دیکھو سامنے والی لڑکی کو, وہ اتنا پڑھتی ہے, اتنے اچھے نمبر لے کر آئی ہے. تو کہنے لگا کہ میں اسی کو دیکھتے فیل ہوا. یہ معاملات چل رہے ہیں عجیب و غریب. یہ گندگیاں, پہلے ٹی وی آیا, پھر اس کے بعد اس کا وی سی آر آیا, اس کا چچا, پھر وی سی آر کا چچا پایا آ گیا, کیبل آ گیا, پھر اب تو موبائلوں کے اندر ہاتھ ہاتھ میں سنیما گھر رکھنے. فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ بدنگاہی مت کرو. فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے, فرمایا ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے. تاجد پڑھ رہے ہیں اور تلاوتیں ہو رہی ہیں اور حج کیے جا رہے ہیں اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, خطبہ خیرات بھی چل رہا ہے, لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا, آنکھوں کا زنا بھی چل رہا ہے, اللہ اور رسول کی لعنت بھی لگی رہے. یہی وجہ ہے کہ زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جس نے ہماری نافرمانی کی اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے. لاکھ تمہارے پاس پیسہ ہو, لاکھ تمہارے پاس فیکٹریاں ہو, لاکھ تمہیں سلامی دی جا رہی ہو, لیکن وہ نہ سکو تو تمہارے پیسے کو سلام کر رہے ہیں, تمہاری عزت کو سلام نہیں کر رہے. ان کے دل میں تمہاری پیسے کی عزت ہے، تمہارے مال کی عزت ہے. ایک ڈیڑھ صاحب تھے، ان کو لوگ سلام کیا کرتے تھے، سلام کے جواب میں ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہہ دوں گا، آہستہ سے کہتے تھے کہہ دوں گا. تو خادم نے کہا کہ یہ کیا آپ جواب دیتے؟ کہا کہ بھائی میں جب غریب تھا، جب تو یہ لوگ سلام نہیں کرتے تھے، اب میرے پاس مال آ گیا تو یہ لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں. تو یہ پھر اصل میں مجھے سلام نہیں کرتے، میری دولت کو سلام کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ میں کہہ دوں گا، اور گھر جا کر اپنی دولت کے سامنے کھڑے ہو کر بنا فلاں نے تمہیں سلام کرا. میرے دوستوں، پیسے میں چین نہیں ہے، مالداری میں چین نہیں ہے. ہاں، مالداری کوئی غلط چیز نہیں ہے. آپ اگر اللہ والے ہیں تو جب پیغمبری کے ساتھ میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، جب پیغمبری کے ساتھ بادشاہت جمع ہو سکتی ہے تو ولی کے ساتھ بھی مالداری جمع ہو سکتی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم پیسہ کچھ جائز طریقوں سے خرچ کریں، جائز کاموں سے خرچ کریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں اور اچھا اوڑھیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھا گھر بھی بنا لیں، لیکن نمائش نہ ہو، فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو. یہ جو لکھ دیتے ہیں حضام فضل ربی، یہ ایسے فضل اللہ کا نہیں آتا، بلکہ فضل وہاں متوجہ ہوتا ہے جہاں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، چاہے مالداری میں ہو چاہے فقیری میں. اگر فقیری میں ایک شخص چٹنی روٹی کھا رہا ہے اور اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، میرے دوستو سارے دونوں جہان کی دولتوں سے وہ شخص کی قیمت اللہ کی یہاں زیادہ ہے. یہ دولت ہمارے قیامت میں کام نہیں آئے گی، یہ سیٹ صاحب ہی ہمارے کام نہیں آئے گی، ہماری سرداری کام نہیں آئے گی، سید صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب کچھ کام نہیں آئے گا. وہاں اس نام سے نہیں پکارا جائے گا، بلکہ وہاں تو پکارا جائے گا کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم سے سب سے معزز تم میں وہ ہے جو سب سے زیادہ مستقی ہے، جس نے ہمیں دنیا میں رہ کر ناراض نہ کرنے میں غم اٹھائے، دلوں کو توڑا ہے، وہ ہے ہمارے قریب شخص، وہ ہے ہمارا معزز آدمی. تو میرے دوستوں، ہم اپنی آگے کھولیں. دوبارہ وقت کافی ہو گیا تو اب میں آپ کو حدیث پاک کی دو دعائیں سنا رہا ہوں، مختصراً کوشش کروں گا کہ جلدی. دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی سب سے قیمتی چیز مانگی، سب سے قیمتی. ہماری نظر میں تو قیمتی چیز اچھی گاڑی ہے، مال ہے، اچھا گھر ہے، اچھے کپڑے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں آخرت ہے، ہماری نظر بس دنیا کے اختتام تک ہے. یہی بات میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہماری نظر بہت تنگ ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں. ارے مولوی تو اتنے وسیع نظر ہوتے ہیں کہ ان کی نظر آخرت تک جاتی، اور تم ہو اتنے تنگ نظر کہ تمہیں موت کے بعد کچھ نظر ہی نہیں آتا. تم تنگ نظر ہو، مولوی کہاں تنگ نظر ہے، مولوی تو بہت وسیع نظر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا، یہ دیکھیں. یہ سکھلانا ہے، نبی کو خود سیکھا سکھایا ہوتا ہے، یہ امت کو سکھلانا ہے کہ ہم کیا مانگے، کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے. دیکھیے، دعا میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. اس میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حوالے اللہ کو دیے. جیسے کوئی انسان اپنے کسی اٹکے ہوئے کام کے لیے کسی بڑے آدمی، کمشنر کے پاس، وزیر کے پاس جاتا ہے کام لے کر، تو اس کو 10 حوالے اگر مل جائیں کہیں سے کہ فلاں بھی میرا جاننے والا ہے، فلاں بھی میرا جاننے والا ہے، اور آپ کو ایسے، آپ کو ایسے، تو کتنے حوالے لے کے جائے گا. اور اللہ کے رسول اللہ کو کیسے کیسے حوالے دے کر واسطے دے کر گڑگڑا رہے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے، یہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک بمحمد النبی کا پہلے خود اپنا حوالہ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اونچی ہے اور سب سے محبوب ہے، تو پہلے اپنا واسطہ بھی دے دیا. سبحان اللہ. وابراہیم خلیل کا، وموسیٰ نبی کا، وعیسیٰ روح کا، وکلمتی کا، وبی کلام موسیٰ، وانجیل عیسیٰ، کتابوں کے حوالے شروع ہو گیا. اللہ آپ نے جو ان کو یہ صحیفے دیے، جو کتابیں دی ہم کی، وزبور داود اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک جو آپ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اس کا واسطہ. اور بالکل نواحین اوہی تو، یعنی لطف فیل ہر اس شخص کے جس کو تم نے بھیجا ہو، اور قضائن قضائی کرو، اور ہر حکم کے جس کو تم نے جاری کیا ہو، اور سائلین آتائی کرو، اور جس نے تجھ سے سوال کیا اور تم نے اس کو عطا کیا، سب یہ واسطے چل رہے ہیں. اور فقیر اغنی کرو، اور جو فقیر تھا تم نے اس محتاج تھا تم نے اس کو سمندر کیا، مالدار کر دیا. اور غنی افر کرو، اور جس کو مال دے کر پھر تم نے محتاج کر دیا. اموالین ہدایت کرو اور گمراہ کو تمہیں ہدایت دی وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ اور اس کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جس نام سے تیرے زمین قائم ہے اور ٹھہر گئی ہے فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى السَّمَاوَاتِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُنَزَّلِ فِي كِتَابِكَ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ان کے حوالے دے کر اور بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ اور اپنے اس نام کے بدلے کہ اللہ نے تم نے نام لیا اور وہ جو ہے بس تنارا کہ دن روشن ہو گیا وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ اور رات اندھیری ہو گئی وَبِعَظْمَتِكَ وَبِكِبْرِيَائِكَ وَبِنُورِ وَجْهِكَ أَنْتَ تُنَزِّلُ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَتُقَلِّصُهُ بِلَحْمِي وَدَمِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَتَسْتَعْمِلُ بِهِ جَسَدِي بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ کہ اللہ اس قرآن پاک کو تو میرے گوشت میں پیوست کر دے, میری کھال میں پیوست کر دے, میری جان میں پیوست کر دے, میرے کانوں میں پیوست کر دے, میری آنکھوں میں پیوست کر دے, اور میرے جسم میں پیوست کر دے, اور اپنی قوت سے اپنی مہربانی سے تو یہ کام کر. ہم کیا مانگتے ہیں اپنی دعاؤں میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کو مانگا, اتنی عظیم دولت ہے. اور ایک دعا میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں پھر میں ختم کروں گا. مگر میرے دوستوں اور عزیزوں ایک بات اور عرض ہے, وہ یہ کہ یہ باتیں اس کو زیادہ لذیذ لگیں گی جس نے صحبت اولیاء اللہ اٹھائی, جس نے صحبت اولیاء سے اللہ کے نام کا مزہ لیا ہو, اللہ کے دین کا مزہ لیا ہو. لوگ دین سے بیزار معلوم ہوتے ہیں, دین کو خوش سمجھتے ہیں, جو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ممبروں پہ جو لوگ بغیر صحبت اولیاء کے ممبروں پہ بیٹھ گئے ہیں ان کے خوش بیانات سن کر جو ہے وہ دین سے بیچارے دور ہو گئے, نہ سمجھ. لیکن اولیاء اللہ کی صحبت میں وہ مزہ ہے کہ کیا بات ہے, اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ کیسا پیارا نام ہے, حامل لطف دو عالم نام ہے. کہ نام لیا اللہ کا, ارے ذکر کر کے تو دیکھو, اللہ کو محبت سے یاد کر کے تو دیکھو, کسی اللہ والے سے تعلق تو کر کے دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ دین سے زیادہ مزیدار طریقہ زندگی گزارنے کا ہے ہی کوئی. یہ وجہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں اس قدر وہ کر لیا, مشغول کر لیا ہے, فضولیات کے اندر اتنا مشغول کر لیا ہے, اور صبح سے شام ہمارے کاروبار اور فیکٹریاں اور یہ اور وہ اور بیوی بچے پر, نیک صحبتوں میں جانا نہیں, دین کو سیکھنا نہیں, اس وجہ سے یہ باتیں خوش معلوم ہوتی ہیں. لیکن یقین جانو دوستو, کسی اللہ والے سے تعلق کر لو. میرے مرشد فرماتے تھے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. ہاں, دین کا مزہ اگر حاصل کرنا ہے تو اولیاء اللہ سے حاصل کرو, مسائل علماء سے پوچھو, لیکن دین کا مزہ حاصل کرنا ہے, دین حاصل کرنا ہے تو اولیاء اللہ سے حاصل کرو. نہ کتابوں سے, نہ باغوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اب یہ ایک دعا میں اور سناتا ہوں, یہ جگہ جگہ ہے, یہ خالی اتنا نہیں ہے. کوئی بات تو تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات پانچ پانچ بارے دس دس بارے کھڑے ہو کر تلاوت کیا کرتے تھے, امت کے لیے رویا کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کوئی تو بات تھی کلام اللہ شریف میں. اب فرما رہے ہیں یا رب دی یا رب دی یا رب دی, تین مرتبہ اپنے رب کو پکارا ہے, پالنے والے کو پکارا ہے, یا رب دی یا رب دی یا رب دی. اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا بذیر له. ویا یہ ساری تعریف چل رہی ہے, کیونکہ ثناء الکریم دعا ہوں. میرے حضرت نے فرمایا کہ کسی سخی کے پاس جاؤ اور اس سے سوال کرنے کے بجائے یہ کہو آپ تو بڑے سخی ہیں, آپ نے بلا بلا, آپ تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں, اس کی تعریفوں کے پل باندھے فوراً وہ اس کو اور کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا بھی یہ بھی دعا ہے. مانگا کچھ نہیں حقیقت میں, لیکن حقیقت میں یہ سب مانگے رہے, سوال ہی کر رہے ہیں. تو فرما رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں کہ یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا وزیر له ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمة الدارس الخارج المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر, چھوٹے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ آپ رزق دیتے ہیں. اور ویا جابر العظم الکثیر, اے جوڑنے والے ٹوٹی ہڈی کے, ادعو کا دعا الدارس الفقیر, اے اللہ میں محتاج کی طرح آپ سے مانگ رہا ہوں, کا دعا المضطر الضریر, کہ مثل مانگنے بے قرار آفت زدہ کے, جیسے کوئی آفت زدہ آدمی مصیبت سے بچنے کے لیے مانگتا ہے. وَأَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَبِمَفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِالْأَسْمَاءِ الثَّمَانِيَةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى قَمِيصِ الشَّمْسِ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي. اے اللہ کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا. آج ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں کچھ اثر ہوتا ہے, ادھر پڑھا اور ادھر رکھ کے اور سارے اپنے ہم شنٹ کاموں میں ہم ہوں. یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے, وجرا احمدنی اور میرے غموں کی کشائش بنا دیجیے, تمام غموں کا مداوع ہو جائے گا. بہرحال اس میں دعائیں اور بھی ہیں اسی سے متعلق, قرآن پاک کی عظمت سے متعلق, لیکن الحمدللہ میرا تو جی نہیں بھرتا, لیکن ظاہر ہے کہ لوگ دوسرے بھی آتے ہیں اور سبق بھی ہوتی ہے, تراویح بھی پڑی ہوتی ہے, تو مجبوراً میں یہاں جو ہے فل اسٹاپ لگاتا ہوں اور قرآن پاک کی دعا سے میں اختتام کرتا ہوں. مختصرا دعا کر لیجیے بس. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله لي حجة يا رب العالمين. یہ دعا خود اگر کی تشریف پڑھ لو تو مزہ آ جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجیے کہ اللہ جو یہ ختم قرآن پاک ہوا اپنے فضل سے, محض اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس کے لائق نہیں تھا, آپ کی شان کے لائق نہیں تھا, اے اللہ اس محبت سے نہیں پڑھ سکے, اس عظمت سے نہیں پڑھ سکے, اے اللہ اس دھیان سے نہیں پڑھ سکے, آپ کے کلام کا حق کون ادا کر سکتا ہے. بس مالک آپ ستاری فرما دیجیے, اے اللہ آپ ستاری فرما دیجیے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے, ہماری جو عظمتی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ کوئی آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا, میرے اللہ بتا آپ ستاری فرما دیجیے اور اے اللہ معاف فرما کر اس کو, ہماری خطاؤں کو ٹوٹی بھوٹے عمل کو اے اللہ لیپا پوتی کر کے اچھا اچھا بنا کے اے اللہ اے مالک کریم تو قبول فرما دے. اے اللہ اس کی برکات سے ہمیں نواز دے, ہمارا عمل تو اس قابل نہیں تھا, اے اللہ ہماری عمل تو ایسا تھا کہ اس کو دستکار کیا جائے, لیکن اے اللہ آپ اپنا خصوصی فضل فرما دیجیے, آپ کے کرم کا واسطہ آپ اس کو قبول فرما لیجیے, خطاؤں کو معاف فرما دیجیے, بے توجہی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس کے احکامات پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے, اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے, قرآن پاک کو ہمارے قلوب کے بہار بنا دیجیے. اے اللہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان دولت کو مانگا, اے اللہ ہر ہر قلب میں وہ دولت عطا فرما دیجیے, ہم نے سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دور دے بہا دیے ہیں. اے اللہ, اے اللہ آپ تو ستر ستر سال کے کافر کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں, اے اللہ ہم تو پھر بھی آپ کے نام لے پر ہیں. اے اللہ آپ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا, اے اللہ ہمیں ایمان عطا فرمایا, اے اللہ پاک فضل فرما دیجئے, اے اللہ ہمارا حسن خاتمہ مقدر فرما دیجئے, اے اللہ ہم سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. جو نیا جو دریا رحم کا گبر سب تالاب فخر اولیاء, جب تو چاہے پاک ہو مجھ سا فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بڑی. اے اللہ کیسے کیسے چوروں کو ڈاکوؤں کو زانی بدماشوں شرابیوں کو اے اللہ آپ نے ہدایت دے کر اپنا ولی بنا لیا, اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے, ہم سب کو بھی جذب فرما لے, ہماری اولادوں کو بھی جذب فرما لے, ہمارے رشتہ دار بڑوں چھوٹوں کو تمام مسلمانوں کو اے اللہ جذب فرما لیجیے اور اولیاء صدیقین کی سب سے انتہا عطا فرما دیجیے. اے اللہ, اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بہت سے دوست ہیں ان کے گھر والے بیمار ہیں, ایک دوست ہیں ان کے نوازے کی آنکھیں جو ہیں اس میں پیچیدہ مسائل ہیں, اور ایک دوست ہیں ان کو بخار, بچے کو بخار نہیں اتر رہا بہت دن سے, اللہ پاک اس کو بھی اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کے سب کو اللہ شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اے اللہ بے روزگاروں کو اپنے فضل سے آسان حلال کاروبار کا روزی نصیب فرما دے. اللہم اغننا بفضلک عن حرامک واغننا بفضلک عن سواک, یا اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ اپنے توبہ کی عنایت فرمائی ہے کہ توبہ کرنے والے کو آپ محبوب بنا لیتے ہیں, اے اللہ دم بھر میں محبوب بنا لیتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں توفیق توبہ عنایت فرمائیے, اب تک جو زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی اے اللہ اسے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اور اب ہمیں ہوش سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ وہ بھی گرا نہیں جو اٹھ کر سنبھل گیا. اے اللہ جب تک سانس ہے, اے اللہ جب تک امید قائم ہے, اے امیدوں کے امید رس, اے فریادوں کے فریاد رس, ہماری کون چنے گا میرے اللہ؟ اور کوئی مولا ہمارا نہیں, اور کوئی مالک ہمارا نہیں, اور کوئی رب ہمارا نہیں, ہمارا کوئی خدا نہیں آپ سے سوا. اے اللہ ہماری کون سنے گا؟ ہمارا مرکز امید رحمت آپ کی قدر ہے, کسی کے دم پہ تو یا رب یہ پریشانی نہیں جاتا. اے اللہ بس ان مبارک راتوں میں اور اس مبارک موقع پر اے اللہ آپ نے فضل فرما دیجئے, خصوصی فضل فرما دیجئے, ہم کو اللہ والا بنا دیجئے, ہم کو اللہ والا بنا دیجئے, کامل سچا مسلمان پکا مسلمان بنا دیجئے, اے اللہ پکا ایمان والا بنا دیجئے, اے اللہ گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے, خصوصاً یہ بدنگاہی اور موبائلوں کے شیطانی حربے اور یہ موبائل شیطانی آلات, اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس مرض میں کہیں کا نہ چھوڑا, نہ دنیا کا چھوڑا, نہ آخرت کا چھوڑا اے میرے اللہ. لیکن اگر آپ ارادہ کر لیں اے اللہ, اگر ہزارہ دام باشد پر قدم کیوں تو بامائی نہ باشد ہت کم, اے اللہ اگر آپ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو یہ نفس و شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے, نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے, ہماری دل کی آنکھیں کھول دے, دنیا کی حقیقت دل پر کھول دے, منکشف فرما دے, آخرت کی حقیقت دل پر کھول دے, اللہ منکشف فرما دے. اے اللہ, اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنا خاص بنا لے. اللہم افرحنا خالصۃ لفضلک, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, حکم دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا. اے میرے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے میرے مالک کریم وہ بھی عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.